أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. پرہیزگار کہتے ہیں اس انسان کو جو احتیاط بھری زندگی گزارے، گناہ کے موقعوں سے بھی بچے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اسے پرہیزگار کہتے ہیں. جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت متقی انسان کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری میں ڈالیں اور سرے بازار پھرائیں تو اس کو کسی بات پر ندامت نہ ہو، اور انسان متقی ہوتا ہے. یعنی دل میں بھی اس کے کوئی غلط تمنا نہ ہو. ایک ہوتا ہے غلط کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے غلط کام کرنے کی تمنا ہی دل میں نہ پیدا ہونے دینا، یہ تقویٰ ہے. ایسی احتیاط بھری زندگی. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر اللہ نے پوچھا، حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے؟ کئی مرتبہ. کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بچ بچا کے ایسے گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ایسے احتیاط بھری زندگی گزارے اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز مکرم وہ انسان ہے جو زیادہ متقی ہے. ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اللہ تعالی کے ہاں کون کتنا عزت والا ہے اس کو ناپنے کا پیمانہ تقویٰ کہتا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبائل اور ذاتیں اس لیے بنائی کہ آپس میں تعارف ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اتقیٰ کا لفظ استعمال کر، زیادہ متقی، تقویٰ کے درجات. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں پر طلباء اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں متقیوں کو ہدایت دینی ہے تو فاسق اور فاجر لوگوں کا کیا کرے گا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ تقوی کے مدارج ہیں، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو طلب کے ساتھ ہدایت کی نیت لے کر پڑھے، تب اس کو قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے، اور نیت میں کھوٹ ہوگا تو ہدایت ملنے کی بجائے الٹا گمراہی بڑھے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت لوگوں کو زیادہ اور گمراہ بنا دیتا ہے۔ تو نیت کھوٹی ہوگی تو قرآن مجید پڑھ کے بھی انسان ہدایت نہیں پائے گا۔ تو نیت کا ٹھیک ہونا، نیت میں طلب ہونا، طالب صادق بن کر قرآن مجید کو پڑھنا، یہ گویا تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ ہے، اور آخری درجے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، شریعت میں ہر چیز کی حد بتا دی گئی لیکن تقویٰ ایسا کہ میدان کھلا چھوڑ دیا، بھاگنے والے ذرا بھاگ کے دکھائیں کتنا تیز رفتار دوڑتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فتق اللہ مستطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا جس میں ہمت ہے تقوی اختیار کرو، تو اس کی حد کوئی نہیں۔ جتنا انسان زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا اللہ رب العزت کا زیادہ کر پائے گا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہر چند آیات کے بعد تقوی کے متعلق کوئی مضمون آ جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، جیسے ایک جیولر اپنے زیور کو ہیرے اور موتیوں سے سجاتا ہے، یوں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو تقوی کے ساتھ سجایا۔ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر، آدھے صفحے پر، چند آیتوں کے بعد آپ کو تقوی، یہ ایسا اللہ رب العزت کو محبوب، تو چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو متقی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے دل میں کوئی حزن ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا۔ تو تقویٰ کے بغیر ولایت نہیں ملتی، اس لیے قرآن پاک میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلا دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج تو حالات ایسے امت کے بگڑ گئے کہ آدھا ننگا آدھا ولی اور پورا ننگا پورا ولی، حیران ہوتے ہیں، جن کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ان کے پیچھے بھاگنے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے آئینے میں ولی کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کبھی کبھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، کسی بزرگ کی شکل میں آ گیا، اور بس پھر لوگ کسی بزرگ کی خواب میں شکل دیکھ کے اپنے معتقد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آج کا عجیب فتنہ ہے، پتنی سالکین کو کیسے کیسے وہ روڑے اٹکاتا ہے اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر میں کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور خواب میں کسی بزرگ کی شکل دیکھ کر اپنا معتقد، جی میرے تو حالات بہت اچھے، خوابوں کے شہزادے بنے پھرتے ہیں۔ تو اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی زندگی تقوی کے مطابق، اس لیے اللہ رب العزت متقی بندے ہی کے ہم لوگوں کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. تو تقوی آج کے زمانے میں تقوی کو سمجھنا ہونا تو اس کا مطلب ہے احتیاط بھری زندگی گزارنا. اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے لفظ سنا ہوگا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اور جی ایئرپورٹ پر تو پہنچنا ہے 8 بجے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم 7:30 بجے پہنچ جائیں گے. مہمان تو آئیں گے جی 150، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں نے 200 کا کھانا بنوا لیا ہے. تو دنیا کے معاملات میں جیسے ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر ہم کام کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں. محتاط زندگی، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، بینہما مشتبہ، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. جو شخص ان مشتبہ چیزوں کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام، یعنی جو شبوں میں ڈالنے والی چیزیں ہوں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، احتیاط بھری زندگی گزارنا. مثلا اس کو اور زیادہ واضح کرنا ہو، غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے. غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، اور غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہ دیکھنا یہ تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ کہ جب پتہ ہے کہ اس طرف غیر محرم ہے، اب اس کے کپڑے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہ کوئی سوچے کہ جی وہ تو برقعے میں ہے، چادر میں ہے، نہیں. تقویٰ یہ ہے کہ جب پتہ ہے غیر محرم ہے، اب اس کے کپڑے کو بھی مت دیکھو. تو آسان الفاظ میں تقویٰ اسے کہتے ہیں احتیاط، محتاط زندگی گزارنا. اس تقویٰ سے اللہ رب العزت انسان کو سینے کا نور عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ کو اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. مفسرین نے لکھا فرقان ایک نور ہے، جب سینے میں آتا ہے انسان کو فرق بین الحق والباطل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو تقویٰ سے سینہ نور سے بھرتا ہے، قوت فارقہ نصیب ہو جاتی ہے، دل بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خطرے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں. تو یہ فرقان کسی تقوی کی بدولت ہے. تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو بہت جلدی معاف کروا دیتے ہیں. جناب ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بہت بڑا بنا دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر زیادہ فضیلت رکھا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کی 2 رکعت کی بھی بڑی قیمت ہے. دیکھیے ایک من سونا وزن 1 من، ایک من لوہا اس کا بھی وزن 1 من، ایک من لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور ایک من سونے کی قیمت کچھ اور. اگر کس کو فجور والی زندگی ہوگی، نماز پڑھے گا لوہے کا بھاؤ لگا دیں گے، اور اگر متقی پرہیزگار ہوگا اور پھر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر سونے کا بھاؤ لگا دے. نماز اس نے بھی پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، وہ بھی 1 من، وہ بھی 1 من، قیمت کا فرق. تو متقی بندے کے عملوں کو اللہ تعالی زیادہ اجر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اس لیے متقی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لیتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، ایسی طرح سے رزق دیتا ہے جس کو ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا ومن یتق اللہ یجعل، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے برے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھیے رزق کی بات ذرا سمجھنے کے لیے آسان سی مثال، کسی نے اگر مرغیاں پالی ہوئی ہو نا، کچھ لوگ شوق کرتے ہیں گھروں میں، تو اس کو دانہ ڈالنے کے دو طریقے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مالک کبھی ہاتھ میں گندم کے دانے لے کے یا رائی کے دانے لے کے یوں بکھیر دیتا ہے، تو وہ مرغی سارا دن ان دانوں کو چبتی پھرتی ہے، ایک ایک دانہ چبتی پھرتی ہے، اور کبھی کبھی کسی برتن میں وہ دانے بھر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، دونوں انداز ہے. جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کا رزق جیسے برتن میں ڈال کر کوئی رکھ دیتا ہے، یوں آسانی سے عطا فرمائیں گے. اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو پھر بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتا پھرے گا، جوتیاں چکھاتا پھرے گا، پھر کہے گا حضرت سمجھ نہیں آتی، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا. جناچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے، وہ بیٹھے فارغ ہو رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ایک سوراخ تھا، جیسے مختلف جانوروں کے بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، درہم و دینار جو بھی تھا وہ اس نے لا کے ڈال دیا، پھر وہ بل میں چلا گیا، پھر اس نے دینار لا کے ڈال دیا، پھر تیسرا، چوتھا، کئی 16-17 دینار اس نے لا کر باہر ڈالے اور چلا ہی گیا. اتنے میں یہ صحابی بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، انہوں نے بہت سارے دینار اٹھا لیے. صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت اور بات یہ تھی کہ جو بات ان کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ آ کے نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے. چنانچہ ایک نیا واقعہ پیش آیا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب آپ فرمائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا. جب کبھی اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بلوں سے رزق دیا کرتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ سارا مہینہ محنت کر کے جو رزق کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل, یہ گیس کا بل, یہ کار کا بل, یہ ہاؤس رینٹ کا بل, تو واہ کما کما کے خون پسینہ بہا کے جو ہے سب بلوں کی نظر. کہتے ہیں جی ڈاک آتی ہے تو دل گھبراتا ہے کوئی بل نہ آ گیا ہو. سوچنے کی بات ہے کتنا فرق ہے یار ہماری اور ان کی زندگی. تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنائیں گے, ایسی طرف سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا. یوں اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. ارشاد فرمایا ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. دوسرے کا فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں. بسرین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا, وہ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا نام, ایک جسم اور ایک اس کی روح. جسم مٹی سے بنا, روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے, اوپر سے اوپر کے جہان سے عالم اروا سے آئی ہوئی چیز ہے. اب روح کی ضروریات بھی اللہ تعالی نے اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات کو بنا دیا ہے, جبکہ جسم مٹی سے بنا, جسم کی ضروریات اللہ نے مٹی میں چھپا دی ہیں. چنانچہ جسم کے لیے پانی نکلا زمین سے, گندم کی فصل نکلی زمین سے, چاول کی فصل نکلی زمین سے, کپڑے کی فصل نکلی زمین سے. جو انسان مکان بنا کر رہتا ہے, مکان کی ہر چیز کی اور نکلی زمین سے. انسان کی سب جسم کی ضرورتوں کو اللہ نے زمین سے پورا کر دیا, مٹی سے جو بنا تھا. تو فرمایا اگر تم کتاب پر عمل کرو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے انوار و برکات اتارتے ہیں, ان کے لیے روحانی غذا بنتی, اور وہ نعمتیں کھلاتے جو زمین سے پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں تاکہ ان کے لیے جسمانی غذا بنتا. تو نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی روحانی ہر طرح کا رزق عطا فرماتے ہیں, اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے معاملات بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ. اور جب انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ذرا اس کے شکنجے کو کس دیتے ہیں. شکنجہ کسنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے پلے پیسہ نہیں ہوتا, نا کئی مرتبہ لاکھوں پتی ہوتا ہے, لیکن اتنا پریشان جیسے کسی نے کسا ہوا ہو بیچارے کو. مطلب ہے دو پروجیکٹ کام کر رہے ہیں اور تیسرا پروجیکٹ کھول دیں اور پریشان, یوں دیکھنے میں کروڑوں پتی مگر پریشان. ایک مرتبہ ایک صاحب نے رات کے 3 بجے فون کیا, دعا کے لیے جی فون کیا ہے بہت پریشان ہوں. خیر تو ہے اس وقت عام طور پر عادت تو نہیں ہوتی رات کے 3 بجے فون کر کہ جی ہاں بس میں نے ایک نیا پروجیکٹ صبح کھولنے ہیں, شیئر کھلنے ہیں, پتہ نہیں کیا کھلتے ہیں, میری عزت کا سوال ہے. اب اس بندے کے پاس اتنا پیسہ, خود کہا کرتا ہے کہ اگر میں معلوم کرنا چاہوں تو مجھے 1 مہینہ چاہیے تاکہ میرے اکاؤنٹ برانچ کے بندے تمام جگہوں سے معلوم کر کے بتائیں کہ میری یعنی میرے پاس کتنی اماؤنٹ اور کتنی رقم موجود ہے, لیکن پریشان اتنا کہ میری عزت کا سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان کر دیتے, اور متقی آدمی کو اللہ رب العزت بھلے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو دل کا سکون عطا فرماتے. اس لیے ارشاد فرمایا فضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے ایسی بستی والوں کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، ان کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا. امن سے مراد نہ باہر کے دشمن کا ڈر، اور اطمینان سے مراد نہ کوئی اندر کا غم، نہ اندر کا غم نہ باہر کا ڈر. یا تیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہتات تھی. وکفرت بنعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نقدری کی. فاتاک اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کیا کرتے. اللہ رب العزت پھر بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرما دے. تو یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، سینوں کو روشن فرما دے، اپنی مدد شامل حال فرما دے، اعمال کا اجر بڑھائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے. اور یہی چیز مطلوب ہے. اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین بہت تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، شریعت کے معاملے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. اتنی احتیاط، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ بہت بھوک تھی لگی ہوئی اور غلام کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی، اس نے پیش کر دی. اب بھوک میں بندے کو ویسے ہی احتیاط ہوتی ہے کھانے کی، تو جب اس نے پیش کر دی تو آپ نے اعتماد کرتے ہوئے کہ بھئی غلام ہے، جانتا سمجھتا ہے، کھا لی. جب کھا لی تو اس نے بعد میں بتایا کہ جناب میں تو زمانہ جاہلیت میں کسی بستی والوں پر گیا تھا اور کوئی عمل ٹونا جادو کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کی وجہ سے مجھے کچھ دیا، یہ تو اس کی کمائی. سیدنا صدیق پلان نے سنا تو انہوں نے اسی وقت اپنے حلق میں انگلی ڈال دی، بار بار ڈالتے رہے ڈالتے رہے، بڑی تکلیف ہوئی، تاہم بالآخر الٹی آئی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر نکل گیا. کسی نے کہا جی آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے اس کھانے کو باہر نکال دیا. ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرے سانس نکلنے کے ساتھ یہ کھانا نکلے گا، پھر بھی کھانے کو میں جسم سے نکال کے رہتا. اس امت میں جو متقیوں کے سردار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. تقوی اگر کسی نے سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں. اللہ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقیٰ کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے پروردگار نے استعمال فرمایا، اور جو اتقیٰ ہوتا ہے وہ اکرم بھی ہوا کرتا ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ اکرم ہے، ایسی تقویٰ بھری زندگی. اسی طرح اور اکابرین کی زندگی بہت احتیاط بھری. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں اگر کسی نے تقویٰ سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے سیکھے، اور اس امت میں کسی نے تجارت سیکھنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے سیکھے. ایسی تجارت تھی. ایک دن عصر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں، لوگ بڑے حیران. کسی نے پوچھا نعمان، کہ نام تھا نعمان، نعمان بن ثابت، مگر اب امام اعظم مشہور ہو گئے. کسی نے کہا نعمان کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دکان بند کر کے گھر جا رہا. نے کہا دکان تو مغرب کے وقت بند کرتے ہیں اور آج آپ دور کے بعد عصر سے پہلے ہی بند کر کے جا رہے ہیں. مان لگے ہاں میں نے اس لیے بند کر دی کہ آسمان سے بادل آ گئے. اس کا کیا تعلق دکان سے؟ آسمان پہ بادل آ گئے تھے، میں نے دکان بند کر دی. فرمانے لگے کہ اس لیے کہ جب آسمان پر بادل آتے ہیں گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. میں نے دکان بند کر دی، کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے نہ خریدے، میرے رزق میں کہیں فرق نہ آ جائے. ہمارے اکابر نے بہت تقوی اختیار کیا، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں دی. جو جتنا زیادہ تقوی میں آگے بڑھے گا،
اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ ہوگا. چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے, اس نے پوچھا شاہ صاحب آگے کیا معاملہ بنا؟ فرمان لگے کہ بھائی علم میں تو مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا, علم میں مجھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا, مگر افسوس کہ ہم نے موٹا موٹا تقوی اختیار کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے تقوی میں بہت باریکی اختیار کی, اس بنا پر وہ مجھ سے درجہ بلند لے گئے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون کتنی باریکی کو دیکھ رہا ہے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, محتاط زندگی گزار رہا ہے. جو چیز دل میں شک ڈالے بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دے. اس تقوی کے پھر انسان کی زندگی میں برکات ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. حضرت مولانا احمد علی راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت تقوی تھا, بہت تقوی بھری زندگی. حضرت کی شادی کا واقعہ عجیب ہے. فرمایا کرتے تھے, توجہ طلب بات ہے, ذرا واقعہ بھی سنا دوں چلے یار. فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا, اور آج تو احمد علی ہے. تہنی سے نعمت کے طور پر یوں فرماتے تھے. کسی نے کہا جی کہ واقعہ بھی سنا دے ذرا. فرمانے لگے کہ میں ان دنوں شیخ ہنیدر رحمت اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا. میرے سسر کو گھر سے اطلاع ملی, کہ بیٹی گھر میں جوان ہے, اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتے کا فیصلہ ہو جائے. تو میرے سسر مدارس کے دورے پر نکلے, چنانچہ پنجاب کے سارے مدارس کے طلباء کو دیکھتے دیکھتے بے لاہ دارالعلوم دیوبند پہنچے. فرماتے ہیں میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو نظر ٹک گئی. حضرت شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سکھ خاندان سے ہے, اور مسلمان ہوا تو خاندان والوں نے اسے قطع تعلقی کر لی, اب اس کا کوئی بھی نہیں, بس یہاں پڑھتا ہے اور اب بخاری شریف کا طالب علم ہے. فرمان لگے کہ ان سے پوچھیں اگر یہ راضی ہو تو میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں, یہاں پر ہم اس بچے کا نکاح کر دیں گے. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ درس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نکاح کروانا چاہیں گے, شادی کروانا چاہیں گے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا تو کوئی اب رشتہ دار بھی نہیں رہا, کون مجھے اپنی بیٹی دے گا, اور اگر میرے لیے اس سنت پر عمل کا موقع ہو تو میں ضرور عمل کروں گا. میرے سسر صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل ہم عصر کے بعد نکاح کر دیں. کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے طلباء کو بتا دیا. اب طلباء ماشاءاللہ سارے ہی منطقی ہوتے ہیں, عیسیٰ غوجی سے کام شروع کر کے کہاں تک پڑھتے ہیں. اب آگے جی کچھ مبارکباد دینے والے, ان میں سے ایک نے کہا کہ میاں یہ جو تمہارے کپڑے ہیں نا یہ بہت میلے ہیں, تو ایسا کرنا کہ کل کسی کوئی اور نیا اچھا جوڑا پہن لینا. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جوڑا ہے, دوسرا ہے ہی نہیں. اس نے کہا اچھا میں آپ کو مستعد دے دوں گا. میں نے کہا بھائی نہیں, میری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں ادھار کے کپڑے پہنوں, میری طبیعت ہے نہیں میں پسند کرتا, میں تو یہی پہنوں گا. جب میں نے کہا کہ میں ادھار کے کپڑے نہیں پہنوں گا تو ان میں سے ایک منطقی بولا, کہنے لگا بھائی ادھار کے کپڑے نہیں پہنے تو ان کپڑوں کو دھو کے دوبارہ تو پہن سکتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں پہن سکتا ہوں. کہنے لگا اچھا پھر صبح پھر دھو لینا اور دھو کے پہن لینا. حضرت سمان لگے کہ میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر لیا. یہ الفاظ کہ میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر کے وعدہ کر لیا دھو لوں گا. اب صبح جب اسباق سے پارے ہوئے تو میں نے تہبند باندھ لی اور وہ کپڑے دھو دیے. اللہ تعالیٰ کی شان, سردی کا موسم تھا, اوپر آسمان پہ بادل آ گئے, اب کپڑے خشک نہیں ہوتے. میں مسجد کے پیچھے کپڑے ہوا میں لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑوں کو خشک فرما دے. اور ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عصر کی اذان ہو گئی تو مجبوراً مجھے گیلے کپڑے پہن کے سردیوں کے موسم میں مسجد میں آنا پڑا. اب اور تماشا بنا کہ دولہا میاں نے سردیوں میں گیلے کپڑے پہنے ہوئے. فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا تھا, انہوں نے بھی دیکھا کل یہی کپڑے تھے میلے تھے, آج وہی کپڑے ہیں گیلے ہیں, مگر ان کی تو ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں تھی, وہ تو کسی اور چیز کو دیکھ رہے تھے. بالآخر انہوں نے نکاح پڑھا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں فارغ ہوا تو میں اپنی بیوی کو لے کے آیا. جب بیوی کو لے آیا تو میرے گھر میں تو فقر واقع ہی تھا, کبھی کھانے کو مل جاتا کبھی فاقے سے. ابتدائی دنوں میں دلہن فاقے سے رہتی, کئی دن اس طرح گزرے, حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا, بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا, بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا. فرمانے لگے, میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ توقع رکھنے والی تھی, اس کی نظر میرے ظاہری اسباب پر نہیں تھی بلکہ میرے اعمال میرے تقویٰ میری اتباع سنت پر تھی. جب اس کی ماں نے پوچھا, بیٹی تو نے نئے گھر کو کیسے پایا, تو وہ بیٹی کہنے لگی, اماں میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں. اماں میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. فرمانے لگے, اللہ نے بیوی ایسی کی. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب لاہور میں اللہ رب العزت سے ان نے دین کا وہ کام لیا, فرمایا کرتے تھے, آج سینکڑوں مربع زمین کے مالک جو لوگ ہیں وہ برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیا کرتے. اور فرمانے لگے, آج پھر وہ وقت ہے میرے اوپر میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے. تو تقویٰ کے ذریعے دیکھو کہاں ابتدا وہ کی کہ کوئی اپنا نہیں تھا اور کوئی مال پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا, اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے پھر اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں ان کے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے. یہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے, ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. تو ہماری پریشانیوں کا حل یہی کہ ہم تقوی احتیاط کریں, احتیاط بھری تقوی بھری زندگی. اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی سفر سے آیا ہے اور درد ہے اس کے سر کے بالوں پر اور غلاف کعبہ کو اس نے پکڑ لیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا رب پکار رہا ہے اور رو رہا ہے, لیکن اس کا لباس حرام کا, اس کا کھانا حرام کا, پھر بھلا ایسی حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی. آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, کبھی اس پر بھی غور کیا کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. تو ہم تقویٰ بھری زندگی گزاریں گے, پروردگار عالم رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے, دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں. تقویٰ بھری زندگی گزارنا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں اس تقویٰ کے بارے میں عجیب مضمون ہے. اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا, قصوں میں سے بہترین قصہ. اب عجیب بات ہے نا کہ پروردگار عالم جس کو کہیں نحن نقص علیک احسن القصص بہترین قصہ, تو بھائی اس میں ہمارے لیے سوچ بوجھ کی باتیں ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں, سبق آمیز باتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کا مجمع کیونکہ یہ عاجز اپنے سامنے دیکھ رہا ہے, اس لیے اس سورت کے اس مضمون کو ذرا آج کی محفل میں کھول دینا فائدے کا سبب بن جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, 11 ستارے چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد گرامی کو خواب سنایا, فرمایا یا بنی لا تقصر یا کالا اخوتی کا فیقید لک قیدا, اے بیٹے بھائیوں کو خواب نہ سنا دینا ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تدبیر کرے. آپس میں ہوتی ہے بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی بہت پیار فرماتے تھے. اب دوسرے بھائیوں نے یہ سوچا بھائی ہم تعداد میں زیادہ لیکن جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑاؤ. چنانچہ اس صورت میں دو جماعتوں کا تذکرہ, ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو کہتے تھے نحن عصبۃ ہم بڑا گروپ ہیں, اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام. وہ دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر جماعت پر بھاری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ, میرے ابراہیم ایک امت تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں فرد واحد ہیں حقیقت میں ایک جماعت ہے. تو یہ دو جماعتیں, ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام, ان دونوں کے بارے میں یہ قصہ ہے. دونوں جماعتوں پر امتحان آیا. ایک جماعت کا رویہ تو یہ تھا کہ جب گناہ کا موقع آیا وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, یہ ایسی جگہ پھینکا ہو کہ جہاں سے آنے کی امید ہی نہ رہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ کام کر گزرو اس کے بعد ہو جانا تم نیک بندے, بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. تو ایک جماعت کا طرز عمل دیکھیے, گناہ کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وتیرہ, یہ طریقہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا, چنانچہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. قافلے والوں نے ان کو اٹھا کر بیچ ڈالا, اور بیچا بھی کس قیمت پر؟ سبحان اللہ, عجیب بات مفسری نے لکھی, فرمایا بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بچپن سے تھا, ماں کے پیٹ سے ہنسی پیدا ہوئے تھے, اور پھر اس عمر میں جس لڑکپن کی عمر میں آپ تھے تو حسن اور زیادہ انسان کا نکھرتا ہے, بچے اور زیادہ معصوم پیارے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی مثال آپ تھے, حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے, مگر ان کی قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ, اور اس کو بیچا انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. تو قیمت لگی چند کھوٹے سکے. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی نظر میں نمت حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے. حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں, عبرت کا مقام ہے. چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے کائنات کے پروردگار کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. کیا قیمت ہے حسن کی, حسن ظاہر کی اللہ کے ہاں؟ کائنات کے سب سے زیادہ بڑے ہنسی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف صدی ہی تھے, اتنے حسن والے کہ جن کو دیکھنے والے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے, ان کی قیمت قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ, چند کھوٹے سکے. عزیز مصر نے ان کو خریدا, گھر میں ان کے پلتے رہے, بالآخر جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما فکذلک نجزی المحسنین, جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دی. اب حسن تو مادرزاد تھا, علم بھی ساتھ مل رہا ہے, تو دو نعمتیں ہو گئیں, حسن بھی ظاہر بھی ہے اور علم بھی موجود ہے. اب ان دونوں نعمتیں ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا. امتحان بھی کیا کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی مالکہ کی نیت میں خرابی آئی, اور اس نے تنہائی میں ایک جگہ اپنی بدنیتی کا اظہار کیا. بیوی نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا نہیں, ذرا توجہ طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا ان کو ان کے جی سے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. یعنی تھرڈ فارم استعمال کی گئی. تھوڑے لفظوں میں بات ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برگلایا، لیکن جس پروردگار نے غیبت تو حرام فرمایا، وہ ایسے کیسے کلام فرما سکتے تھے کہ جس کلام سے اس چیز کا اظہار ہوتا، زیادہ استعمال الفاظ کر لیے گئے مگر غائب کا صیغہ استعمال کر کے بات کو گول کر دیا، بتلا دیا کہ جب تمہیں بھی کسی بھائی کی بات کرنی ہو اس کی پردہ پوشی کرنا، میں پروردگار کو پردہ پوشی کتنی پسند ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. اللہ انداز تخاطب دیکھیے، زیادہ الفاظ استعمال کر کے بات ایسے انداز سے کی گئی تخصیص نہ ہو جائے کسی کی، نام نہ آ جائے کسی کا. اب غائب میں بات کر دی گئی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پردہ پوشی کی. اور دیکھیے بھائی، یہ جو مصیبت بندے پہ آتی ہے نا، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے. اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا نوجوانوں، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے. آنکھوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے، اور آج یہ کام سب سے مشکل ان کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں، جب آنکھیں قابو میں نہیں تو یاد رکھنا دل قابو میں نہیں ہوگا، اور جب دل قابو میں نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھنا انسان کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوگی. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں. تو آنکھوں پہ قابو پانا تاکہ عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے. اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں، نوجوان سامنے ہیں، بعض نوجوان آج کل سیل فون پہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. سب برائیوں کی ابتدا یہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات کرنا، یہ برائی کی ابتدا ہے. ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ برائی کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تو فرمایا عورتوں کو کہ اگر تمہیں بات کرنی بھی پڑ جائے فلا تخضعن بالقول، تم آواز میں لچک نہ رکھو، سختی رکھو آواز میں، اگلا بندہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے اور بات ختم کرے، تم بات کی اس کو اجازت نہ دو، موقع نہ دو. کیوں کہ جہاں بات لمبی ہوئی وہاں گناہ کا راستہ کھل گیا. تو یہ نوجوان سمجھتے ہیں جی بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، اور یہ سیل فون ان بیچاروں کے لیے ہیل فون بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے سیل فون ہوتا ہے جو اپنی تجارت کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ کے لیے یہ ہیل فون ہے. ہاتھوں میں ہیل فون لیے گھنٹہ گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، بھائی اس سے زیادہ نہیں جی بس باتیں ہی کرتے ہیں. یاد رکھنا باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، آگے بڑھا کرتی ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سے، اس کی دلیل قرآن مجید میں سے، ذرا توجہ فرمائیے گا. 124,000 پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یوں عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی تجلی دکھا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے. تو مفتین نے یہاں نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اور انبیاء نے ایسی بات کیوں نہیں کی، فقط موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم تھے، باتیں کرنے کا موقع ان کو میسر تھا، جب کوئی باتیں کرتا ہے اگلا قدم اس کا دل دیکھنے کو کیا کرتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر اگلا قدم کیا؟ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ تب حجاب ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی ابتدا اسی جگہ پر کہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات ہی نہ کرے بندہ. جس نے اس پہ قابو پا لیا اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. مستورات اگر آواز سن رہی ہے تو توجہ سے سنیں، اس بات کو پلے باندھے. اگر تین کی بجائے دو لفظوں میں بات سمجھتی ہے سمٹتی ہے تو دو میں سمیٹے، اگر دو کی بجائے ایک لفظ میں بات سمٹتی ہے تو ایک میں سمیٹے. جتنا کم بات کریں گی اتنا فتنوں سے محفوظ رہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا کہ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جواب میں فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیے، بھائیوں پر گناہ کا وہ موقع آیا تھا تو بھائیوں نے کہا تھا گناہ کر لیتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اب کر لو جو کرنا ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، مگر انہوں نے گناہ کی طرف سوچنے کی بھی بجائے فوراً کیا کہا؟ اولا معاذ اللہ. انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اللہ کی پناہ مانگی اللہ رب العزت نے ان کو اس موقع سے محفوظ فرما لیا. چنانچہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کو جیل جانا پڑا، 9 سال کم و بیش جیل میں بھی رہے. اب وطن سے بے وطن ہے، کوئی رشتہ دار پاس نہیں، کوئی واقع پیسہ نہیں کہ جو ان کی سفارش کر سکے، اکیلے ہیں، قید و بند کی صحبتیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر اوپر نیلی چھت پر خدا تو ہے، اس پروردگار نے بالآخر اس مصیبت سے ان کو نکالا. اور نکالا بھی کیسے؟ کہ ایک خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا انک الیوم لدینا وکیل امین، آج کے دن آپ نے ہمارے سامنے بڑی عزت کا مقام پایا، آپ بتائیے ہم آپ کو کیا کچھ دیں کہ آپ ان قحط کے سالوں میں ہماری مدد کر سکیں. فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیجئے، فائننس منسٹر بنا دیجئے، میں سنبھالوں گا ان خزانوں کو اور میں اللہ کے بندوں کو قحط کے ان سالوں میں مشکل سے بچانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا ان کو خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اکیلے تھے، جیل میں تھے، رشتہ دار نہیں تھا، کوئی سفارش نہیں تھی، مگر تقویٰ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بالآخر ان کے لیے مخرج بنا دیا، جیل سے نکال دیا. وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ جس میں غلام بن کر زندگی گزارتا تھا اس شہر میں ایک وہ وقت بھی آئے گا نیچے تخت ہوگا، اوپر میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہوں گا، خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عزت دے دے. دیکھیے جب فقط حسن تھا تو اس وقت وہ بک رہے تھے، اب جب علم ملا اس علم کی وجہ سے اللہ نے خزانوں کا والی بنا دیا، خود خزانوں والے بن گئے. دیکھو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا عزتیں دیا کرتے ہیں، انہوں نے ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی. چنانچہ جب ان کے ہاتھ میں خزانے آ گئے اب وہ قحط کے سال شروع ہوئے، اب لوگ آنے شروع ہوئے ان سے غلہ لینے کے لیے. چنانچہ بھائی بھی غلہ لینے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. بہانہ کیا تھا؟ سواع الملک، وہ پیالہ بادشاہ کا پیالے کا ایک ہیلا تھا، انہوں نے ایک تدبیر کی اور بھائی ان کے پاس رہ گیا. چنانچہ باقی لوگ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر باقی بھائی دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے یا عزیز مصر بادشاہ ہے. چنانچہ وہ سب بھائی آئے، تنگ حال یعنی پریشان حال تھے اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت ہی بدحالی کا شکار تھے، چنانچہ وہ سارے بھائی آئے اور آ کر اب ان دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جماعت اور ایک ان کے بھائیوں کی جماعت، دونوں کا عمل مختلف تھا۔ ایک جماعت نے کہا گناہ کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے، اور دوسری جماعت گناہ کے موقع سے ہی بچ گئی۔ اب دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا، قرآن مجید کی ذرا بات سنیے کیسی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے آ کر کہا یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجات، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں، فاوفلنا الکیل، ہمیں گندم پورے وزن کی دے دیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ حیران ہوئے کہ معاملہ ای جا رسی، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے، میرے بھائی ہیں، آج میرے سامنے کھڑے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی حیران رہ گئے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر۔ دیکھیے مضمون جو ہمارا تھا یہاں آ کے ملتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بات کا نچوڑ بتا رہے ہیں، بے شک جو بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ لہذا نوجوانوں، ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو بندہ یہ سوچے گا کہ اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا حشر فرمائیں گے، اور جو بندہ گناہ کے موقع سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کا ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کو بچ پہ کھڑا کریں گے، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر جو ہے تخت کے اوپر بٹھائیں گے اور عزتیں عطا فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان چاہتا ہے مجھے دنیا کی بھی عزتیں ملیں، اس کو چاہیے کہ تقوی کو اختیار کرے، اللہ رب العزت رزق میں بھی برکتیں دیں گے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پرسکون زندگی دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم دعا مانگیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اولادوں میں سے ایسی بنا دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، یعنی فقط متقی ہی نہیں بڑا متقی بننا ہے، لہذا ہم نے تو متقیوں کا امام بننے کی کوشش کرنی ہے، اتنا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے، اس تقوی سے دنیا میں بھی عزتیں اور اللہ تعالی کے ہاں بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں۔ لہذا جب ہم کل جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہم میں سے ہر بندے کو اس صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُها، جو کوئی بھی تم میں سے ہے اس کو اس صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ شدہ بات ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم گنہگار ہوں گے اودے منہ جہنم میں گرائیں گے۔ معلوم ہوا پل صراط سے انسان اسی تقویٰ کی وجہ سے آگے گزرے گا اور اس کو پل صراط سے گزرنا نصیب ہوگا۔ جب پل صراط سے آگے گزریں گے ان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ لہذا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سبحان اللہ، وفد کی حالت میں متقی لوگوں کو اپنے رب کے حضور با جماعت پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے بہتے فرمائیں گے، اس لیے کہ جنت تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھیجیں گے، اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ساتھ، جیسے گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کو بھی ساتھ بھیجیں گے. قرآن مجید میں فرما دیا گیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. ان کو اس طرح گروپ کی شکل میں فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، اور پھر جنت کی ساری نعمتیں تو متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کتنی جگہوں پر فرماتی ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہوگی. کہیں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قیامت کے دن وہ متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں، نہروں میں اس پروردگار کی محفل لگی ہوگی، اور متقی اس محفل میں بیٹھے ہوں گے. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اس دن عزتیں پائی ہوں گی. اس لیے دنیا کی عزتیں بھی تقوی سے ملتی ہیں، اور آخرت کی عزتیں بھی تقوی کے ذریعے سے ملتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں، احتیاط کی زندگی گزاریں. گناہوں سے ہی نہیں بچنا، گناہ کے موقعوں سے بھی بچنا ہے تاکہ ہر کبھی نہ کوئی آ سکے. اس لیے دعا مانگا کریں اللہ ہمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا، ہمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. جب ہم یوں دعائیں مانگیں گے اے اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجئے گا، تو پھر گویا ہم تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے. دعا ہے اللہ رب العزت میں تقوی بری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید تقوی کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. نہیں، صرف کھانے پینے سے بھی نہیں، پہننے اوڑھنے سے بھی نہیں، صرف چلنے سے بھی نہیں، مسجد مصلے سے بھی نہیں، تقوی کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے. متقی آدمی پورے اعمال میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں خدا خوفی کا اظہار کرتا ہے اور احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. کچھ لوگوں نے تقوی اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے، خاص صوفیوں نے، کہ بس کھانے پینے میں تو بڑا خیال رکھا اور لوگوں کے معاملات میں کسی کی دل آزاری کر دی. بیوی کو اتنا ستا دیتے ہیں کہ بیچاری جیتے جاگتے مرنے کی دعائیں مانگتی پھر رہی ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں. ہرگز نہیں، پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بن جائے تاکہ اللہ کا بھی حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کو ہم ادا کر سکیں. اس لیے قرآن پاک میں تقوی کی تفصیل بتا دی گئی کہ متقی کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون. یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. گویا ہمیں اس پوری آیت کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ان سب پر عمل کرنا ہوگا. پوری زندگی کے معاملات کو خدا خوفی کے ساتھ، سنوارنا ہوگا، پھر جا کر ہم متقی بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو تو خوش لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی گوشتی گوشتی میں اپنی محبت پیدا فرما. رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محنت میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما. اے مالک جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری محفلوں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، غلط راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ان محصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. رب کریم در گزر کا معاملہ فرما، نفس شیطان کے مکرب ریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم اب تک بستیاں کوتاہیوں میں زندگی گزارتے رہے، اے اللہ ہمیں آئندہ تقوی والی زندگی عطیق فرما. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہمارا حال ہے کہ وہ بھی اللہ پورا مانگتے تھے قیمت نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہے. اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہم پر صدقہ خیرات کر دیجئے، اے مالک ہم بھی یہی دامن پھیلا کر کہتے ہیں وہ صدقہ تھا نہیں، اے مالک آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات فرما دیجئے. اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ انہوں نے فرمایا تھا لا تصریف علیکم اليوم، میرے مالک آپ بھی فرما دیجئے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری خودیاں معاف ہو جائیں گی. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آج کی اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، میرے مالک توبہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ توبہ قبول فرما دیجئے. اے اللہ آج تو جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی اگر آپ نے توبہ قبول نہ کی اور ان کو ڈر سے خالی اٹھا دیا، شیطان یہ اچک لے گا، نفس بہکا دے گا، اللہ جوانیاں ضایا ہو جائیں گی. رحمت فرما دیجئے، رب کریم کرم فرما دیجئے، اپنے ڈر سے خالی نہ اٹھائیے. اے اللہ ہم اپنے عملوں کو دیکھیں تو حالت تو ہماری ایسی ہے کہ دھتکار دیے جانے کے قابل ہے، ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہے، مگر میرے مولا ہم بگڑے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے آپ ہی کے بندے ہیں، رحمت فرما دیجئے، اللہ اپنے دل سے دھتکار نہ دیجئے گا. اللہ ہمارا ہم اللہ جیسے ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور کربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں، ہم نے تو آپ ہی کے در سے مانگنا ہے. رب کریم پروردگار عالم ہماری توبہ قبول کر لیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامنی کی زندگی عطا کیجئے. اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، جو اولاد مدینہ کے طلب
بردار ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.